اس سال کی تھی، جس سے آپ نے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی تھی. اب روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لکھ ہی رہا ہوں اور اسے مقامی جریدوں میں چھپنے کے لیے بھیج دیتا ہوں. ویسے ہمیں لکھنے لکھانے کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے. میری آج کی تحریر کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کریں. غزہ جنگ کی بات کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرنا بے حد ضروری ہو چکا ہے کہ مسئلہ فلسطین کوئی 7 اکتوبر سے نہیں بلکہ سن 1917 بلفورڈ اعلامیے میں تقسیم فلسطین کے بعد سے مسلسل جاری ہے. مسئلہ فلسطین کی دوسری تاریخ سن 1948 ہے کہ جب غاصب صہیونیوں کو فلسطین کی زمین تقسیم کرنے کے بعد یہاں پر ایک ناجائز ریاست اسرائیل قائم کر کے دی گئی تھی. اس گناہ کبیرہ میں امریکہ، برطانیہ سمیت فرانس اور یورپی ممالک ملوث تھے. 7 اکتوبر سے غزہ کے باسیوں نے اپنی آزادی اور حرمت کی خاطر قیام کیا ہے، یعنی غاصب صہیونی فوج کے خلاف ایک ایسی زبردست کارروائی کا آغاز کیا ہے کہ جس نے آج ایک سال گزرنے کے باوجود بھی غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کو شکست کے دہانے پر کھڑا کر رکھا ہے. نہ صرف یہی بلکہ اب صہیونی غاصب ریاست اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں ہے.
میں شائستہ دورانی، جناب احمد ریاض فاروقی صاحب بہت اچھے لکھاری ہیں اور گزشتہ ایک سال کے دوران کئی ان کی تحریریں جو ہیں وہ ہمیں ملی ہیں، اور ہر تحریر کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئے زاویے سے جو ہے وہ مسئلہ فلسطین، غزہ اور خاص طور پر جو غاصب صہیونی حکومت کے مظالم ہیں اس سرزمین پر، ان کو جو ہے وہ عیاں کریں. خاص طور پر انہوں نے مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے بھی اپنی ایک تحریر میں جو ہے وہ لکھا تھا کہ کتنی مرتبہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جو ہے مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا. اگر دیکھا جائے تو غاصب صہیونی حکومت کا اصل ہدف و مقصد جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہی رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ہتھیا لیا جائے اور اپنے جو ناجائز مقاصد ہیں اس کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، جبکہ قبلہ اول مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہمیشہ یہ رہے گی، اور قبلہ اول کی آزادی ایک ایسا نظم العین ہے کہ جو فلسطینیوں کی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. لہٰذا جو یہ نقطہ انہوں نے جناب احمد ریاض فاروقی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ذہنوں میں یہ بات خاص طور پر نوجوانوں کے نہ جائے کہ یہ کوئی 7 اکتوبر سے جو ہے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینی استقامت نے اپنے جو جوہر ہیں ان کو جو ہے وہ عیاں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت تمام تر بربریت، تمام تر ظلم و ستم کے باوجود جو ہے وہ مزاحمت کے آگے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک غاصب صہیونی حکومت جو ہے اپنا کوئی بھی ہدف جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی ہے. اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو مار دیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیں، ڈاکٹروں کو مار دیں، اسپتالوں کو ویران کر دیں، بیماروں کو جو ہے وہ کسی دوسرے مقام پر جانے نہ دیں. لیکن اس عرصے کے دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ بے بس ہے، اصلاً وہ کچھ کر نہیں پا رہی غزہ کے اندر. اسی لیے تو اس کو اپنے ظلم و زیادتی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا پڑتا ہے، لیکن مزاحمت پوری قوت کے ساتھ چٹان بن کر کھڑی ہوئی ہے.
بالکل آپ نے درست فرمایا. اب تو علل اعلان وہاں پر خود جو رہائشی ہیں وہاں کے صہیونی ایریے کے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مقبوضہ فلسطین، جس کو کہ وہ نام نہاد اسرائیل کا نام دیتے ہیں، وہاں کے رہائشی تک اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو نتن یاہو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف اپنی کابینہ کو ہی بس پابرجا رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ورنہ تو وہ اپنے کسی بھی قسم کے اہداف کو حاصل نہیں کر پایا ہے. ایک خبر میں نے صبح میں سنی، نیوز چینل ایک تھا، وہ اس سے میں نے یہ خبر سنی کہ نتن یاہو کابینہ کے یہ آرڈرز ہیں کہ جو غزہ اور بیروت کی خواتین ہیں ان کو زیادہ سے، یعنی ہر 200 خواتین اور ایک لڑکا، یہ مار دیے جائیں. کیوں خواتین اور لڑکوں کو مارنے کا ان کا ٹارگٹ ہے؟ کہ وہاں کی خواتین کی بڑی تعداد جب شہید ہو جائے گی تو پھر غزہ کے اور فلسطینی بچے یعنی نسل ان کی معدوم ہو جائے.
اسی لیے یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ بیان کیا ہے. یہ اجتماعی نسل کشی کی جانب جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت بڑھ رہا ہے, لیکن اس کے اندر جو چٹان بنی ہوئی ہے وہ استقامت ہے. اور جناب احمد ریاض فاروقی صاحب نے جو یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی ہے اس کا مقصد و ہدف اور اس کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ غزہ پابرجا ہے, غزہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے, لبنان جو ہے وہ چٹان کی طرح جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے, اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے اپنا کوئی بھی منصوبہ جو ہے کامیابی کے ساتھ انجام دینے میں ناکام نظر آتی ہے. درست ہے کہ عظیم ہستیاں اس دوران اس دنیا سے چلی گئیں, لیکن فلسطین, غزہ اور لبنان کے عوام جو ہے وہ پوری پائے مردی کے ساتھ جو ہے اپنے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں, اپنے نظم العین کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے, اور یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی. جناب احمد ریاض فاروقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت دل جمعی کے ساتھ ہمیں یہ تحریر روانہ کی, اور غزہ, فلسطین, لبنان, خاص طور پر جنوبی لبنان, سید حسن نصر اللہ شہید, اسماعیل ہنیہ شہید, یحییٰ سنوار شہید, اور تمام شہید کمانڈروں کا آپ نے اپنے اس خط میں ذکر کیا, اور خاص طور پر پوری اسٹریٹجی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. یہاں پر ہم اپنے ان تمام سامعین کا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو واقعاً حق ادا کر رہے ہیں فلسطین اور غزہ کے تعلق سے. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir.
پروگرام بزم دوستا میں سامعین ساتھیوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر مٹیاری حیدرآباد سے پروفیسر علی نواز حالی بوٹا صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے لیے گزشتہ ایک سال میں یہ میرا تیسرا خط ہے, اور لکھنے کی وہی وجہ ہے جس کی طرف سامعین دوست اشارہ کرتے ہیں. میں بغیر کوئی اضافی بات کہے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ریڈیو تہران نے واقعاً اسلامی برادری اور مسلم امہ کے ایک حقیقی سپاہی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے, اور اس سے توقع بھی ہماری یہی ہے. آج ہم کو اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کہ ہم تعصب و برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں. کہیں زبان نے ہمیں الگ کر دیا تو کہیں ثقافت نے ہمیں اپنے رسم و رواج میں دبوچ لیا, اور کہیں ہم خود نسلی تفرقے میں گرفتار ہو گئے, اور کہیں فرقہ پرستی کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. لیکن ایک چیز نے اس زمانے میں ہم کو جوڑ دیا ہے, اور وہ ہے فلسطین, غزہ اور لبنان. اگر ہم چاہیں تو اس صورتحال سے اپنے آپ میں اتحاد کو جنم دے سکتے ہیں. ریڈیو تہران نے فلسطینی اور لبنانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جو قابل ستائش ہے, اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. میں سندھ کا باسی ہوں, اور ہمارے یہاں وڈیرا شاہی کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. کچھ مقامات پر ہے بھی, لیکن آج تعلیم نے ایسے اندھے نظام کو دفن کر دیا ہے. اب کوئی وڈیرا بھی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے کہ کہیں اسے سخت جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے. آخر میں لکھتے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور آپ اسی طرح سے اپنے پروگراموں کو آگے بڑھاتے رہیں اور فلسطین کی حمایت جاری رکھیں.
جی جناب پروفیسر علی نواز حالی پوٹا صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے روانہ کیا. میں شائستہ دورانی ہمارے ان سامعین میں سے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے بھی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی بات کو بیان کیا ہے جس میں ہمارے معاشرے جو ہے وہ آج کل گرفتار نظر آتے ہیں، کہیں تعصب ہے، کہیں زبان کا، کہیں مذہب کا، کہیں فرقوں کا، کہیں ثقافت کا ایک غلبہ ہے۔ بہرحال ہر چیز کو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے اور اس میں انتہا پسندی کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی ثقافت کو پسند کرتا ہے تو وہ ثقافت کا جو ہے وہ پرچار کرے، لیکن ثقافت کو انتہا پسندی کی سطح پر نہ لے کے جائے۔ کوئی اگر اپنے فرقے کو، اپنی جو ہے وہ مذہبی رسومات کو ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ادا کرے، لیکن کسی دیگر فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہ کرے اور اس کی نفی نہ کرے۔ ایسی صورت کے اندر جو ایک باہمی فضا اتحاد و یکجہتی کی پروان چڑھ سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے انتہا پسندی کو رواج دیا تو یقینی طور پر بربادی معاشروں کے لیے جو ہے وہ ایک ناسور کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ستائش ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر فلسطین نے تمام گروہی مسلکی چیزوں سے آزاد ہو کر جو ہے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے، اور دنیا میں ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی میں اپنا حق ادا کریں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ دامیں درہمیں سخنیں جس طرح بھی ممکن ہو سکے اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور فلسطینی عوام کی کمک کو مدد کریں۔ جناب پروفیسر علی نواز ہالیپوٹا صاحب، مٹیاری، حیدرآباد، سندھ، پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے روانہ کیا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہن شائستہ دورانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے، جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاکے مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے، اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے، لیکن امام علیہ السلام اس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو، ورنہ ہر گناہ پر سزا دو۔ تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، لیکن بات بات پر ٹوکنے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے رکتا نہیں ہے بلکہ وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس پر بڑی سے بڑی سزا بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جب انسان کو اس کی غلطی کے سبب سب کے سامنے ضرور رسوا کر دیا جائے تو وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نصیحت بھی تنہائی میں کرنی چاہیے، بس وہ دیگر کیا ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ قناعت ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے انسان قناعت کرے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کیونکہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا انسان کی عزت و حیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا انسان کی عزت و حیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ بھیک مانگنا ایسا ذلت کا توق ہے جو صاحب عزت سے اس کی عزت اور صاحب حسب سے اس کا حسب چھین لیتا ہے۔ احمق انسان جہاں اپنی حماقتوں سے خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے، وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے احمق اور بیوقوف کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احمق انسان کا دوست تکلیف میں رہتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخباروں کا سرسری جائزہ پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران کے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو پہلے روزنامہ جمہوری اسلامی کی بعض اہم سرخیاں۔ امریکی اجارہ داری ختم، ایران میں ملکی سطح پر کینسر کا سبب بننے والے غدود کی تشخیص اور علاج دریافت۔ لشکر اسلام نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کفر کے سامنے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، جنرل سلامی۔ اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی شہروں پر حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملے۔ اور سامعین، اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ شام کو ایران کی خارجہ پالیسی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے ایرانی وزیر دفاع۔ خطے میں صہیونی خطرات کے بارے میں عمومی تشویش پائی جاتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ اور صدر پزشکیان کی نارتھ ساؤتھ ریلوے کوریڈور کی تعمیر میں تیزی لانے پر تاکید۔ آئیے آپ پاکستانی اخباروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کراچی سے اخبار جسارت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے، برطانیہ۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل پانچویں روز بیروت پر بمباری، 59 افراد شہید۔ نفرت اور تعصب کا زہر معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، مریم نواز۔ اور اب اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایک ماہ میں 39.84 کروڑ ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات برآمد۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے سراج الحق۔ عمران خان اور دیگر کی رہائی کے لیے ارجنٹ بنیاد پر وکالت کی جائے، امریکی ارکان کانگریس۔ ارکان کانگریس کا سبک دوش ہونے والے صدر بائیڈن کو خط، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت، دفتر خارجہ۔ بلوچستان میں انتشار و بدامنی پھیلانے والے عناصر ترقی کے دشمن ہیں، شہباز شریف۔ اسرائیلی فوج نے بیروت میں بمباری کر کے کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ لبنان و غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے، 59 لبنانی اور 37 فلسطینی شہید۔ اور سامعین، اب اخبار جسارت نے داریہ لکھا، عنوان ہے نئی امریکی انتظامیہ اور فلسطینیوں کا قتل عام۔ اس حوالے سے اخبار جسارت لکھتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، جن کی کامیابی کے وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کی جیت امریکی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر تماچا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حلف اٹھانے سے قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور کے لیے اہم عہدوں پر نامزدگیاں کر دی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے ٹرمپ امریکہ کی سخت گیر اسٹیبلشمنٹ کا حامی و مددگار ہے، جس میں انہوں نے عالم اسلام پر واضح کر دیا کہ وہ ان خیالات سے باہر نکل جائیں کہ ٹرمپ امریکی اسٹیبلشمنٹ سے الگ کسی اور مخلوق کے قریب ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی ہمدردی کے ساتھ کام کریں گے۔ ان کی کابینہ کا انتخاب بتا رہا ہے کہ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کا دفاع سب سے اہم اور فلسطین کے لیے موت ہی موت کی پالیسی جاری رہے گی، اور اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کابینہ کی تازہ ترین لائن اپ میں ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے لیے سینیٹر تلسی گیبارڈ کو نامزد کہہ دیا، جس کے ماتحت سی آئی اے، ایف بی آئی سمیت امریکی انٹیلیجنس کے 18 ادارے ہر منٹ کی رپورٹ دینے کے لیے پابند ہیں۔ ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ پہلے کرسچن تھیں لیکن بعد میں وہ اپنے شوہر پورے خاندان سمیت ہند مذہب شامل ہو گئیں اور امریکہ کی پہلی سینیٹر ہیں جنہوں نے 2012 میں سینٹ میں انجیل کے بجائے گیتا پر حلف اٹھایا تھا اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بھارت کی دنیا بھر سے امریکہ پہنچنے والی دہشت گردی کی رپورٹ پر دبی سیاہ پردہ ڈالنے میں ہر طرح سے کوشش کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلسی گیبارڈ انٹیلیجنس کی تمام رپورٹیں امریکی صدر کو براہ راست پیش کریں گی۔ ان کا عہدہ صدر امریکہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ ان کے دفتر میں دنیا بھر کی انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوں گی۔ دوسرے کابینہ کے رکن مارکو روبیو نامزد سیکورٹی خارجہ جنہیں ٹرمپ نے بے خوف جنگجو قرار دیا۔ سب سے بڑھ کر اٹارنی جنرل کے لیے زیر تفتیش میٹ گیٹس کو نامزد کیا گیا۔ ان تینوں میں مشترک یہ ہے کہ یہ تینوں اسرائیل بھارت دوست، فلسطینیوں کے سخت دشمن اور عالم اسلام و پاکستان مخالف ہیں۔ مارکو روبیو نامزد سیکرٹری خارجہ سینٹ کے ایسے ارکان میں شامل جنہوں نے ماضی میں ہمیشہ پاکستان کے خلاف سینٹ میں پیش کیے جانے والے بلوں کی منظوری میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور اب بھی یہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ماضی کے ہنری کنسجر ثابت ہوں گے۔ جن لوگوں کو اب تک کابینہ میں شامل کیا گیا ان ایکس کے مالک ایلون مسک سے لے کر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور دوست شامل ہیں۔ ان تعیناتیوں سے ماہرین یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی، مشرق وسطی پر امریکہ کا کیا موقف اپنائے گا اور کیا وہ اسرائیل کی حمایت ہی جاری رکھے گا۔ لیکن اعلانات یہ بتا رہے ہیں ٹرمپ 2016 کی اسرائیل حمایت پالیسی جاری رکھیں گے اور فلسطین کو مکمل طور سے اسرائیلی پالیسی میں اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ مشرق وسطی کے لیے نامزد خصوصی ایلچی اسٹیو ٹکوف، جن کی مہارت یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی مہم میں احتیاط دیتے ان کے ساتھ گولف بھی کھیلتے رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیے نامزد امریکی فیئر مائک حکابی کو اسرائیل نواز ہونے کے لیے جانا جاتا ہے، جو ایک کاروباری شخصیت بھی ہے۔ ایک اور سابق سفارتکار کا کہنا ہے کہ اسٹیو وٹکوف کا مشرق وسطی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اہم عہدوں پر تعیناتی میں وفاداری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تاہم اسٹیو وٹکوف اور مائک حکابی کے علاوہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کی نامزدگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کی کھل کر حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ تمام اہم عہدوں پر ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جس سے یوکرین جنگ بند کر کے پیوٹن کو امریکہ دوست اور چین کا مخالف بنایا جائے۔ دوسری جانب بہت سے خدمات پسندوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے جو چین کو امریکی اثر رسوخ کے لیے معاشی اور عسکری اعتبار سے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا ایک طاقتور عہدہ سیکرٹری خارجہ کا ہوتا ہے، جہاں موجود روبیو کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک شاطر ماہر سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے ماضی میں کہا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کو نتیجے تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روبیو آزادی کی ایک مضبوط آواز اور امریکہ کے لیے طاقتور وکیل ثابت ہوں گے، جس کا مطلب یہی ہے کہ سیکرٹری خارجہ اسرائیل کے بھی طاقتور وکیل ہوں گے۔ اور سامعین آئیے چلتے ہیں ہندوستانی اخبارات کی جانب۔ ہندوستان ایکسپریس نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، جھانسی کے اسپتال میں 10 بچوں کی موت پر کوہرام، میڈیکل کالج میں شیرخوار کو گنوانے والوں نے کیا جم کر احتجاج، منی پور میں پھر بدمنی، امپھال میں کرفیو نافذ، الیکشن کمیشن کی بی جے پی اور کانگریس سے جواب طلبی، غریب و متوسط طبقے نے خطرہ مول لینا شروع کر دیا ہے وزیر اعظم، پاکستانی فوج جی کیمپ پر حملہ، 7 فوجی ہلاک، اقوام متحدہ نے سوڈان میں مسلط تشدد سے انسانی بحران کو مزید گہرا کرنے سے خبردار کیا، ایران نے شام میں رہائشی علاقوں پر مہلک اسرائیل حملوں کی مذمت کی۔ اور اب اخبار قومی تنظیم کی سرخیاں، اسرائیل کے ساتھ فائر بندی، لبنان کا امریکہ کی 13 نکاتی تجویز پر غور، لبنان میں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں حماس، اور اسرائیلی فوج نے لبنان سے داغے 2 ڈرونز کو مار گرایا، انتباہی خاموشی۔ اور سامعین اسی اخبار نے مقالہ لکھا ہے، اداریہ لکھا ہے، شیو سینا میں گھمسان، اخبار لکھتا ہے مہاراشٹرا میں 20 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس ساتھ ہی ساتھ کافی ناقابل یقین اور غیر واضح بھی ہیں۔ اس سے قبل بھارتی جنتا پارٹی اور ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ایک ساتھ تھی، لیکن اب ایک دوسرے سے مقابل ہیں۔ ادھو کی شیو سینا کا این سی پی اور کانگریس اتحاد ہے، لیکن اس اتحاد میں بھی کچھ پیچیدگی ہے۔ شیو سینا ہمیشہ سے مسلم مخالف سیاست کے لیے مشہور رہی، لیکن اب نئے اتحاد کے تحت وہ مسلمانوں کے قریب آنے اور صرف مراٹھی سیاست پر مرکوز ہے. انہوں نے ہندوتوا کے ایجنڈے کو فی الحال تر کر رکھا ہے. بی جے پی سے علیحدگی کے بعد ادھو ٹھاکرے نے بھی اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کی اور مسلمانوں تک پہنچنے کی ان کی کوششوں اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. اپنی سابق مدت کار کے دوران اور اس کے بعد بھی ادھو ٹھاکرے مسلم ایشوز کے معاملے میں بہت ہی صاف گوئی کے ساتھ حمایت کی آواز اٹھاتے رہے ہیں. ادھو مہا وکاس اگھاڑی میں آ کر سمجھ گئے ہیں کہ ہندوتوا کا مسئلہ علاقائی پارٹیوں کے لیے اب درست نہیں. مہاراشٹر میں تقریباً 12% مسلم ووٹرز ہیں. ممبئی میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 22% ہے. ایسے میں مہا اگھاڑی میں جو پیچیدگی ہے وہ تو ہے ہی, اہم یہ ہے کہ شیو سینا کارکن بھی دو پارٹوں کے بیچ آ گئے ہیں. رواں سال مئی میں لوک سبھا انتخابات کے دوران ادھو ٹھاکرے ممبئی میں چیمبور کے قریب چیتا کیمپ نامی بستی میں پہنچے تھے, جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے. ادھو نے یہاں مراٹھی بجائے ہندی میں خطاب کیا تھا. مسلم ووٹروں کے ہجوم کے سامنے ادھو کہتے ہیں, میں شاید پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان ایک دیوار تھی, ہم آپس میں لڑتے تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا میں نے ہندوتوا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ کو میرا ہندوتوا قبول ہے؟ میرے ہندوتوا اور بی جے پی کے ہندوتوا میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ میں بھی جے شری رام کہتا ہوں, لیکن میرا ہندوتوا دل میں آرام ہے اور ہر ایک کام کو دینے والا ہے. ہمارا ہندوتوا گھر کا چولہا جلانے والا ہندوتوا ہے, گھر جلانے والا نہیں. لوک سبھا انتخابات کے دوران ادھو ٹھاکرے نے شیو سینا بھون میں مسلم ووٹروں سے ملاقات کی. انہیں یہ بتانے کی کوشش کی وہ آئین کو بچانا چاہتے ہیں. اس سال فروری میں رائے گڑھ ضلع میں مسلم کمیونٹی نے ادھو ٹھاکرے کو مراٹھی میں لکھا ہوا قرآن ہدیہ کیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قرآن مراٹھی میں دیا گیا, یہ ہمارا ہندوتوا ہے, اس لیے کسی کو ہمارے ہندوتوا پر شک نہیں کرنا چاہیے. ادھو ٹھاکرے کی مسلم ووٹروں تک پہنچنے کی یہ کوشش ان کے والد بال ٹھاکرے کی سیاست سے بالکل مختلف ہے. 1987 میں ممبئی کے ولے پارلے کے ضمنی انتخابات میں بال ٹھاکرے نے ایک میٹنگ میں کہا تھا, ہم یہ الیکشن ہندوؤں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیں مسلمانوں کے ووٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ملک ہندوؤں کا انہیں کا رہے گا. شیو سینا کے امیدوار رمیش پربھو نے یہ انتخاب جیتا تھا, لیکن 1989 میں بمبئی ہائی کورٹ نے اشتہار انگیز تقریر کے معاملے میں بال ٹھاکرے اور رمیش پربھو دونوں کو قصوروار پایا اور انتخابی نتیجہ منسوخ کر دیا تھا. رمیش پربھو نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, لیکن دسمبر 1995 میں سپریم کورٹ نے بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. سپریم کورٹ نے بھی اس کیس میں سزا کے طور پر بال ٹھاکرے پر 1995 سے 2001 تک ووٹ ڈالنے پر پابندی لگا دی تھی. ایک وقت تھا جب بال ٹھاکرے نے مسلمانوں کے حق رائے دہی کو واپس لینے کی بات کی تھی. بال ٹھاکرے کے اس مطالبے کو شیو سینا نے 2015 میں بھی دہرایا تھا. تب شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے پارٹی ترجمان سامنا میں لکھا تھا, جب تک مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بال ٹھاکرے نے مسلمانوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کا مطالبہ کیا. جس دن مسلمانوں کا حق رائے دہی چھین لیا جائے گا اس دن سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا. اور سامعین, آئیے اب سماعت اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے. عزیز سامعین, پروگرام درخشاں ستارے کی 10ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہم نے گزشتہ 3 پروگراموں میں 4 اور 5ویں صدی ہجری قمری کے عالم فرزانہ محافظ تشیع شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور اس نابغہ روزگار فقیہ و مجتہد کے مقام و منزلت اور فقہ شیعہ کی بنیاد رکھنے میں ان کے صحیح و علمی روش و کردار کے بارے میں بیان کیا تھا, اور اسی طرح سے فقہ و کلام میں معقولات و منقولات کو منطقی اعتبار سے جمع کرنے کی روش کا بھی تذکرہ کیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی شناخت و معرفت کے بارے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کے دیگر اہم پہلوؤں اور خدمات کا ذکر کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
دوران غیبت کے آغاز کے بعد، خصوصاً غیبت کبریٰ کے بعد، مکتب اہل بیت علیہ السلام پر جو ایک شدید خطرہ منڈلانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ بعض لوگوں کی جانب سے جان بوجھ کر یا عدم علم کی بنا پر ہونے والے ایسے اعتراضات اور اشکالات تھے جو مکتب اہل بیت میں زبردستی داخل ہونے یا اس میں سے کم ہونے کا باعث بنے، یعنی نئی نئی بدعتیں ایجاد ہونے لگی اور یہ کوششیں کی جانے لگی کہ کسی نہ کسی طرح سے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و منزلت اور شان و فضیلت گھٹ کر رہ جائے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں جب بھی اس طرح کے خطرات پیش آتے تھے تو امام علیہ السلام کو ایک قابل اطمینان علمی شخصیت کی بنیاد پر حقائق کو درک کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس رجوع کرتے تھے اور ہر طرح کے اشکالات و اعتراضات دم توڑ دیتے تھے، لیکن امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں حالات بالکل برعکس تھے۔ ایک جانب روزانہ نئے نئے مسائل اور ضروریات معاشرے میں وجود میں آتی تھیں اور دین پر لازم ہے کہ ان کا جواب دے، اور دوسری جانب چونکہ عوام کا امام علیہ السلام سے براہ راست رابطہ نہیں تھا، لہذا ممکن تھا علماء اور دینی رہنماؤں کے درمیان اختلاف نظر پیدا ہو جاتا، جو کہ فطری امر ہے۔ ایسے حالات میں اصول دین اور فروع دین میں انواع و اقسام کے ابہامات و افکار پیدا ہو جاتے، اور ممکن تھا ایسے حالات میں مکتب اہل بیت کا مشن و راستہ متزلزل ہو جاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امت کے علماء کی اہم ذمہ داری ان پر عائد ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ تشیعوں کی فکری اور علمی نظام کے عنوان سے حدود بندی کی جائے اور عقائد اور عمل کے اعتبار سے تمام قیود و شرائط معین ہوں۔ البتہ لازم ہے کہ یہ حدود بندی ائمہ معصومین علیہ السلام کے نورانی کلمات سے استفادہ کیا جائے۔ علماء اور شیعہ مفکرین کا فریضہ ہے کہ مذہب کے اندر پائے جانے والے بنیادی انحرافات، مذہب کے حدود سے دور کرنے والے خرافات و انحرافات کو اندرونی اختلافی نظریات کہ جو فطری اور غیر قابل پرہیز ہے کو پہچانیں اور اصولیوں کی طرف سے ہونے والے انحرافات کو روکیں۔ حالانکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے پہلے تک یہ کام انجام نہیں دیا گیا تھا۔
شیخ مفید علیہ الرحمہ سے پہلے مذہب تشیع کے حدود و شرائط معین نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ مثال کے طور پر ایک طرف عقل کے استعمال سے پرہیز کیا جا رہا تھا تو دوسری جانب قیاس پر بہت زیادہ عمل کیا جا رہا تھا، اور یہ مذہب تشیع پر ہونے والے دو غیر عمدی انحرافات تھے۔ فقہ میں قیاس کے معنی یہ ہیں کہ دو موضوعات کے جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں، اور اگر ان میں سے ایک کا حکم معلوم ہو تو دوسرے موضوع کے لیے بھی اسی حکم کو ثابت کیا جائے، کیونکہ دونوں میں شباہت پائی جاتی ہے، جبکہ قیاس یقین آور نہیں ہے اور علمی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ علم کلام میں معتدلیوں کے بعض افکار شیعوں کے عقائد سے مخلوط ہو گئے تھے، اسی وجہ سے بعض لوگ ان دونوں مذاہب کو ایک مذہب سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور معتزلہ مکتب تشیع کی اصل و اساس یعنی امامت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر شیخ مفید علیہ رحمہ کی کہ جنہوں نے شیعہ مذہب کے قوانین و شرائط کو معین و مشخص کرنے کی ذمہ داری لی تھی، سرگرمیاں اور محنتیں واضح و آشکار ہو جاتی ہیں۔ اس عظیم فقیہ نے زمانے کی ضروریات کو درک اور اپنی علمی توانائیوں پر اعتماد کر کے اس سرسخت و دشوار وادی میں قدم جمایا اور اس حساس و بے سابقہ کام کو بخوبی انجام دیا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں فقہ و کلام میں ان کی ناقابل تحمل سعی و کوشش اپنی نشانیوں اور مخصوص خصوصیات کو دینی محققین کے فہم و شناخت کے حوالے کیا، اور یہ کسی بھی گروہ اور فرقے سے مشابہ بھی نہیں ہے۔
شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنی علمی سرگرمیوں کو سلسلے وار انجام دیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے بعض اہم سرگرمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے علم فقہ میں کتاب مقنعہ تالیف کی ہے۔ یہ کتاب تقریباً فقہ کا ایک مکمل دورہ شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں صحیح فقہی استنباط کو کہ جو اطلاع لفظی اور اصول قواعد سے مرکب ہے واضح کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کتاب التذکرہ فی اصول فقہ میں پہلی مرتبہ استنباط فقہی کے اصول و قواعد کو تحریر کیا اور انہی قواعد کے معیار و اساس پر فتویٰ دیا۔ علم کلام کے میدان میں بھی شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اپنے زمانے کے تمام مکاتب فکر کو مباحثے کی دعوت دی اور پھر ان سے بحث و گفتگو کی، اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان سب سے زیادہ فرقہ معتزلہ سے بحث و گفتگو کی، کیونکہ فرقہ معتزلہ مذہب تشیع سے بعض اصول میں مشابہ ہیں، اور یہی شباہت اس بات کا سبب بنی کہ بعض افراد ان دونوں فرقوں کے غلط ہونے کو ایک فرض کریں، یا یہ کہ معتزلہ کو بہت سے شیعہ عقائد کا منشا و محور قرار دیں۔ اور اس طرح سے شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے فرقہ معتزلہ کے اعتراضات اور اس کے باطل ہونے کو واضح و اشکارا کر دیا، اور یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے محافظ کا عظیم کارنامہ تھا۔ اس سلسلے میں علامہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن کا اہم ترین کارنامہ کتاب اوائل المقالات فی المذاہب و مختارات ہے، جو آپ نے مذہب تشیع اور فرقہ معتزلہ کے درمیان پائے جانے والے فرق کے بارے میں تالیف کیا ہے۔ اب تک جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن تاریخ تشیع کے عظیم و نابغہ روزگار پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ و کلام میں مکتب تشیع کو مشخص و معین اور مستحکم و ممتاز قرار دیا ہے۔
شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے بابرکت و مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کے بعد سن 413 ہجری قمری میں داعی اجل کو لبیک کہا، اور لاکھوں افراد نے آپ کی تشیع جنازہ میں شرکت کی۔ مذہب تشیع کا یہ نابغہ روزگار مجاہد 50 برسوں تک اپنے علم و معرفت سے اسلام کے بہت سے موارد کو روشن و منور کرتا رہا، اور حکومت عباسی کی تند و تیز، تلخ و خونی ہوائیں، تعصب کے طوفان اور لوگوں کے درمیان موزن دو دلی و بد دلی علم و معرفت کے درخشندہ و تابندہ اس چراغ کو خاموش نہ کر سکے کہ جو علوم قرآن اور معارف اہل بیت علیہ السلام سے متصل تھا۔ انہیں دنوں میں شیخ مفید علیہ الرحمٰن کا نحیف و لاغر بدن بغداد کے باب الریاح میں سپرد خاک کیا گیا، تاکہ بعد میں اسے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جوار منتقل کیا جا سکے، اور وہ رحمت الہی کے دارالسلام میں سکون و چین سے آرام کریں۔ البتہ ان کی عظیم شخصیت من و مٹی میں چھپانے اور ان کی یاد بھلانے کے لائق نہ تھی، بلکہ برسوں لوگوں کی زبانوں پر ان کا چرچا تھا اور لوگ ان کی یاد میں کھوئے رہے۔ آپ نے فقہ اور علم کلام کی کرنیں بکھیرنے اور کلام اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے میں انتھک کوششیں کی اور اپنے فریضہ منصبی کو بخوبی ادا کیا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئندہ ایک سال بہت حساس ہے اور ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے قومی ٹی وی سے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی گفتگو۔ غزہ پر غاصب سے ہونے فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں کم سے کم 50 افراد شہید۔ ملک کو امن و امان کی موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے وسیع ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کی پریس کانفرنس۔ اور ہندوستان کی ریاست منی پور کے حالات ایک بار پھر خراب، وزیر داخلہ امت شاہ کی انتخابی ریلیاں منسوخ۔ سامعین، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی ممالک کی دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے عنقریب ایٹمی مذاکرات کے آغاز ہونے کا اندیا دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہفتے کی رات براہ راست نشر ہونے والی ایک گفتگو میں کہا کہ یورپی ممالک ایٹمی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ مذاکرات ہم جلد ہی شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کے قومی ٹی وی سے نشر ہونے والی اس گفتگو میں سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے ایٹمی موضوع کے حوالے سے آئندہ ایک سال بڑا حساس اور پیچیدہ ہوگا، تاہم ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے علاقائی ممالک کے اپنے حالیہ دوروں کے بارے میں کہا کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد مزاحمتی محاذ کی حمایت کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو سب کے سامنے آشکار کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری تھا کہ ہم میدان میں سرگرم عمل رہتے ہوئے مزاحمتی محاذ بالخصوص جد و جہد میں مصروف حزب اللہ کے اپنے بھائیوں کو اطمینان دلائیں کہ ایران بدستور ان کا حامی اور پشت پناہ ہے۔ امریکہ کی نئی حکومت کی کابینہ کے ممکنہ چہروں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ ایران نے واضح کیا کہ تہران کے لیے یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی اور وہ اپنے مفادات کے پیش نظر اپنی پالیسی کا تعین کرتا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اتوار کو شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل عزیز ناصر زادے نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی اور خطے کے دفاعی اور سیکورٹی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں شام کے صدر بشار اسد نے خطے میں دفاعی اور سلامتی کے مسائل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، نیز اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اس ملاقات میں بشار اسد نے تاکید کی کہ دہشت گردی کا خاتمہ علاقائی اور بین الاقوامی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے نے اتوار کی صبح شام کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل علی عباس اور شامی فوج کی مسلح افواج کے جوائنٹ جنرل اسٹاف کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الکریم محمود ابراہیم سے بھی ملاقات کی۔ شمالی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے شمالی غزہ پٹی میں واقع بیت لاہیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کیا جس میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی میں شہری دفاع کی تنظیم کے ترجمان محمود بسل نے اس سلسلے میں بتایا کہ اس عمارت میں جن افراد کو حملے کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے مدد طلب کی تھی، لیکن امکانات و وسائل اور حملے کی جگہ تک رسائی نہ ہونے کے باعث ہم کوئی مدد نہیں کر سکے۔ محمود بسل نے مزید کہا کہ جس عمارت پر حملہ کیا گیا اس میں تقریباً 70 بے گھر فلسطینی موجود تھے۔ اب تک 40 شہدا کی لاشیں مل سکی ہیں جبکہ بعض ابھی تک ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ شہری دفاع کی تنظیم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے تمام حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے سدے باب کے لیے فوری طور پر اقدام کریں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ کفیر بریگیڈ سے وابستہ ایک فوجی شمالی غزہ پٹی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والا فوجی نہشون بٹالین کا سارجنٹ میجر تھا۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں کفیر بریگیڈ سے وابستہ شمشون بٹالین کے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے جنوبی تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں حزب اللہ کے ڈرون کے داخل ہونے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں کے تمام علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ صہیونی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک مشکوک شے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے مرکزی علاقوں میں داخل ہوئی ہے۔ صہیونی ویب سائٹ واللہ نے بھی لکھا ہے کہ خطرے کے سائرن بجنے کے بعد جی پی ایس سسٹم غیر فعال ہو گیا۔ صہیونی اخبار اسرائیل ہیوم نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ ڈرون رہوفوت اسکوائر کے قریب جنوبی تل ابیب کے قریب گرا ہے۔ معارب اخبار نے بھی لکھا ہے کہ دھماکے سے پھٹنے والا ڈرون مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی مشرقی سمت سے فائر کیا گیا ہے۔ یمن کی سپریم سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کا کوئی خوف نہیں ہے اور یمن والوں کے نزدیک امریکہ کی حیثیت پرے کاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ آج ہم شہید سید حسین بدر الدین الحوثی کے کلام سے انسپائر ہوتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی حیثیت پرے کاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ محمد علی الحوثی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ جو امریکی ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی سے ڈراتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جن ہتھیاروں سے وہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں وہ بدلے نہیں ہیں اور ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ محمد علی الحوثی نے مزید کہا کہ جمہوریہ یمن امریکہ کی بحریہ کو کنٹرول کرنے اور اسے شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ قرآن کریم کی بدولت ہے۔ واضح رہے کہ یمن کی فوج نے حالیہ مہینوں کے دوران غزہ پٹی میں فلسطینی استقامت کی حمایت اور طوفان الاقصی آپریشن کے تناظر میں بحر احمر اور آبنائے باب المندب میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ سرزمینوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے یمن کی سرزمین پر فضائی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحر احمر میں امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جرمنی میں فلسطین کے حامیوں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کر کے ایک بار پھر فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ جرمن دارالحکومت میں ہونے والے مظاہرے میں 1000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا، یہ آزادی کے لیے سامراج مخالف جد و جہد ہے، غزہ اور لبنان کو چین سے رہنے دو، اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا۔ اناتولی نیوز ایجنسی کے مطابق متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر صہیونی ٹولے کے انتہا پسند حامیوں نے بھی ایک ریلی نکالی اور فلسطین کے حامی مظاہرین کے ساتھ اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن جرمن پولیس نے فلسطین کے حامیوں کے ساتھ ان کے تصادم کو روک دیا۔ صہیونی ریزرو فورس کے ایک اعلی عہدیدار نے حزب اللہ لبنان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی ٹولے کی ریزرو فورس کے ایک اعلی افسر جنرل اسحاق برک نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ اس وقت اسرائیلی فوج کی قوت و طاقت کمزور پڑتی جا رہی ہے اور اس وقت وہ لبنان میں مزید پیش قدمی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مذکورہ صہیونی جنرل نے کہا کہ ہماری فوج جنوبی لبنان میں 3 کلومیٹر کے اندر تک داخل ہوئی ہے، فوجی اپنے فرائض سے رو گردانی کر رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں راکٹ اور میزائل لبنان سے ہماری جانب فائر کیے جاتے ہیں، یہ جنگ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ برک نے حزب اللہ کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس پر شدید حملے کیے ہیں مگر اب بھی اس کی مکمل تباہی کے ہدف سے ہم کوسوں دور ہیں۔ صہیونی فوج کے ریٹائرڈ مذکورہ فوجی افسر نے فلسطینی تنظیموں کے مقابلے میں بھی اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے ملک میں ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وسیع مذاکرات کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورا خیبر پختونخوا احتجاج کی لپیٹ میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن اگر ہم اکٹھا بیٹھ کر ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان میں حکمران جماعت اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سونپ دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کرنے اور اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عقیل ملک نے کہا کہ نائب وزیر اعظم جلد ہی اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز کراچی میں بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں گفتگو کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وعدوں سے انحراف کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے نہ سیاست کی جا رہی ہے، اس لیے آئندہ ماہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیوٹیو کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مرکز میں حکومتی اتحاد پر ممکنہ نظر ثانی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں اور کئی اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ریاست کے کئی اضلاع میں کرفیو لگا دیا گیا اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاراشٹر کی اپنی انتخابی ریلیاں منسوخ کر کے دہلی کا رخ کیا۔ اطلاعات کے مطابق منی پور میں حالات کے پیش نظر حکومت نے 5 اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز منی پور کی صورتحال کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاراشٹر کے ودربھ میں اپنی طے شدہ ریلیاں منسوخ کر کے دہلی واپسی کی۔ دہلی پہنچنے کے بعد وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک اعلی سطحی میٹنگ میں منی پور کے حالات کا جائزہ لیا۔ اطلاعات کے مطابق میتھئی اور کوکی برادریوں کے درمیان نسلی تنازع کے باعث کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب ایک علاقے سے 6 لاپتہ افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، جس کے بعد مشتعل مظاہرین نے ہفتے کے روز 3 وزراء اور 6 ارکان اسمبلی کے گھروں پر حملے کیے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق نیشنل پیپلز پارٹی این پی پی نے منی پور کی بی جے پی کی قیادت والی بیرین سنگھ حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل انیش دیال سنگھ کو فوری طور پر منی پور روانہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ریاست منی پور کی نازک صورتحال کے پیش نظر اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم نریندر مودی سے مسلسل اس ریاست کا دورہ کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، تاہم ابھی تک وزیر اعظم نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سہونی حکومت کی بمباری میں حزب اللہ کے میڈیا چیف محمد عفیف شہید ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ نیوز چینل نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حزب اللہ کے میڈیا سیل کے سربراہ محمد عفیف بیروت میں راس النبا پر قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے حملے میں شہید ہو گئے۔ لبنان میں شام کی عرب سوشلسٹ باس پارٹی کے سیکرٹری جنرل علی حجازی نے حزب اللہ کے میڈیا چیف محمد عفیف کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محمد عفیف اتفاقی طور پر اس عمارت میں آئے تھے اور شدید بمباری میں شہید ہو گئے۔ بمباری کے وقت شام کی باس پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمارت میں موجود نہیں تھے، تاہم اس بمباری میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے ابھی تک اپنے میڈیا چیف محمد عفیف کی شہادت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرب خدا حاصل کرے، کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا احساس کرتا ہے، اور یہی احساس اس کے غرور و تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو کہ توانا اور کامل ہے۔ لیکن اگر یہی علم غرور اور تکبر پیدا کرے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ طاقتور اور کامل ہو گیا ہے، تو یہی احساس اسے خدا سے دور کر دے گا اور یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ اس بارے میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہلاک کر دیتا ہے۔ عام طور پر ہر گناہ باعث لذت ہوتا ہے، لیکن اس کے برے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان اس کے دور رس مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ لذت تو جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب گناہ کرنے لگو تو یاد کرو کہ گناہ کی لذت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے برے اثرات باقی رہیں گے۔ جس طرح ذرا سی بد پرہیزی سے حاصل ہونے والی لذت انسان کو کئی دنوں اور مہینوں کے لیے بیمار ڈال دیتی ہے، اسی طرح مختصر سی شہوت انسان کے لیے مستقل تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لذت میں کوئی خوبی نہیں جو ندامت کا سبب ہو، اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتا رہے، اس کے لیے مولا علیہ السلام نے کامیاب ترین طریقہ بیان فرمایا ہے۔ کامیاب ترین چیز کہ جس سے تم رحمت الہی کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہو، یہ ہے کہ تم اپنے دل میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کے جذبات رکھو۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے جس کے انوار جل ملا تیرے